وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان اور امریکہ کے درمیان موجودہ کشیدگی کے نتیجے میں کاروبار اور سرمایہ کاری پر اثرات سے بحث کا آغاز کریں گے, جس کے حوالے سے آج پاکستانی وزیر اعظم نے بیان دیا ہے. آگے چل کر ہم افغانستان کے نمائندہ خصوصی کا پاک افغان تعلقات پر بیان, اور آخر میں ایک واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ پر بات کریں گے کہ پاکستان کے حالیہ سینسس کے نتائج کے مطابق پچھلے 19 سالوں میں ملک کی آبادی 57% بڑھ گئی ہے. اور آج بھی ہمارا شو فیس بک پہ ہے, لہٰذا آپ لوگ facebook.com/VOA اردو پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے صنعت کار, تاجر اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز, جو کراچی میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہوں گے معاشیات کے ماہر شاہد حسن صدیقی. لیکن آئیے سب سے پہلے تازہ صورتحال کے لیے ہم اسلام آباد چلتے ہیں, جہاں سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے یہ خبر بھیجی ہے.
پاکستان میں صنعتکاروں اور تاجروں کی ایک نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یعنی ایف پی سی سی آئی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کسی مسئلے کا حل نہیں. واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کی افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی کے اعلان کے وقت پاکستان کو بھی ملک میں دہشت گردوں کی مبینہ پناہ گاہوں کی موجودگی پر ہدف تنقید بنایا گیا تھا, جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں کچھ ٹھہراؤ آیا اور دو طرفہ سفارتی دورے بھی مؤخر کر دیے گئے. امریکہ کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے, اس لیے دو طرفہ تعلقات میں اس ٹھہراؤ پر کاروباری حلقے بھی پریشان ہیں. ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر عامر عطا باجوا نے امریکہ روانگی سے قبل وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے درمیان تعاون جاری رہے گا تو ان کے بقول دو طرفہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ تجارتی اور کاروباری رابطے ممالک کے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, اس لیے ان کے بقول فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری امریکی کاروباری برادری کے وفود کو پاکستان مدعو کرنا چاہتی ہے.
پولیٹیکل ریلیشنز میں اپ ڈاؤن آتی رہتی ہیں, لیکن وہ کبھی اچھے ہو جاتے ہیں, کبھی تھوڑا سے کمزور ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے کبھی بھی بزنس ریلیشن آپس میں ختم نہیں کرنا چاہیے, اور بزنس ڈیلیگیشن کا ایک دوسرے پہ تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے میں مدد دیتے ہیں, اس لیے ان کا آنا جانا ہونا چاہیے.
عمر عطا باجوا کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت کار ہے, اور ان کے بقول پاکستان کی کاروباری برادری کی نظر میں امریکہ کی خاص اہمیت ہے.
جی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ بڑھتا جائے گا وہاں آپ کی کشیدگی آٹومیٹکلی کم ہوتی جائے گی, اور یہ بڑھنے چاہیے, جس کے بڑھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے کاروبار میں آسانی ہوتی ہے, اور جو بزنس پارٹنر ملک بن جاتے ہیں وہاں پر پھر کشیدگیاں ایسا ایسا ختم ہو جاتی ہیں. میرا خیال میں پاکستان کا امریکہ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا بزنس شراکت کار ہے, اور بزنس مین کی نظر میں اس کی خاص اہمیت ہے, کیونکہ جب میں نے اپنا بزنس کرنا ہے آپ کے ساتھ تو مجھے آپ کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کرنے چاہیے, آپ کو میرے سے کرنے چاہیے. ریلیشن جتنے بہتر ہوں گے اتنی ٹریڈ بڑھتی جائے گی, ٹریڈ بڑھے گی تو غلطفہمیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی ملکوں کے درمیان.
واضح رہے کہ ایک روز قبل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے خبر رساں ادارے رائٹر سے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر امریکہ پاکستان پر تعزیرات عائد کرتا ہے یا فوجی امداد میں کٹوتی کرتا ہے تو پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چین اور روس کا رخ کرنے پر مجبور ہوگا. شاہد خاقان عباسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں خامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. دریاسنا امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے پاکستان کے وزیر تجارت پرویز ملک سے منگل کو ملاقات کی, جس میں دو طرفہ تجارت سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر تجارت پرویز ملک نے کہا کہ 2016 کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کا حجم 6 ارب ڈالر تھا, اور پاکستان امریکہ سے دو طرفہ معاشی اقتصادی رابطے بڑھانے کا خواہش مند ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں معاشیات کے ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے. ڈاکٹر صدیقی, آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات حالیہ دنوں میں تھوڑے سے کشیدہ ہو گئے ہیں, جیسے کہ آپ کیل میں ہے کہ فوجی امداد میں بھی کٹوتی کا خطرہ ہے، عمومی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا پاکستان کی معاشیات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو اکنامی ہے بڑی حد تک امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک بات. لیکن دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو دہشت گردی کی جنگ امریکہ افغانستان میں اور خطے میں لڑ رہا ہے، اس میں اسٹریٹجک لوکیشن اور پاکستان کا جو کردار ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ وہ جنگ جیت نہیں سکتا. اور خود امریکی انتظامیہ نے کہا تھا کہ اگر مشرف ہماری مدد نہیں کرتا تو ہم کہیں کے نہیں رہتے، یہ ان کے الفاظ تھے. تو ان حالات میں میرا خیال تھا کہ نیگیٹو تھنکنگ کے بجائے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، 123 بلین ڈالر ہمارے نقصان ہو گیا، 70,000 آدمی جو ہے ہمارے شہید ہو گئے، ہمارے اوپر 400 سے اوپر ڈرون حملے ہوئے، اور افغانستان وہاں دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کا بھی 1,000 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. تو وہ کمیونیکیشن گیپ کیا ہے؟ اگر اس کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ سوالات پیدا نہیں ہونے چاہیے جو ہو رہے ہیں. اور وہ میرے خیال سے کمیونیکیشن گیپ یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان از ناٹ ڈوئنگ انف، مگر اس بات کو شاید پاکستان بھی نہیں بتا سکا کہ جس طریقے سے افغانستان میں امریکہ کنٹرول نہیں کر سکا 16 سال کے بعد، تو جب یہاں 30 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو دہشت گردوں سے معاملت کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، تو پاکستان کی حکومت کیا کر سکتی ہے 30 لاکھ رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں. دوسری چیز یہ کہ وہاں پر کوئی بیریئر اور بار نہیں لگایا گیا پاک افغان سرحد پر، اور وہاں سے ڈالر بھی آ رہے ہیں، اسلحہ بھی آ رہا ہے، منشیات بھی آ رہی ہیں، دہشت گرد بھی آ رہے ہیں. تو ان حالات میں فوج کی قربانیوں کے بعد، پاکستان کی قوم کے کمٹمنٹ کے بعد اگر ناکامی نہیں ہو رہی تو امداد بند کرنا یا قرضے دلانا بند کرنا یا ریمیٹنس دلانا، اس سے تو پھر ٹیررزم خطے میں بڑھے گا، اور پاکستانی عوام یہی کہتے رہیں گے کہ 70,000 آدمیوں کی قربانی کے بعد، 125 ارب ڈالر کے نقصانات اٹھانے کے بعد، اگر ہمارے اوپر دہشت گردی کا لیبل ہی لگنا تھا تو پھر ہم یہ جنگ کیوں لڑے ہیں، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے.
جی جی،
کہ اگر یہ تین باتیں جو میں نے بتائی ہیں، بیریئر کی اور افغان مہاجرین کی، اب ظاہر ہے واپس تو نہیں جا سکتے فوراً، تو کم سے کم اس چیز کو مغرب بھی ایکسیپٹ کر لے کہ پاکستان کی فوج بھی جنگ لڑ رہی ہے، عوام بھی تعاون کر رہے ہیں، اینٹی مرین لاز بھی ہیں، اس کے باوجود اگر کچھ پاکٹس ہیں تو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ 30 لاکھ آدمیوں میں جو لوگ موجود ہیں، اور ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. امریکہ روک نہیں سکا اب تک ان لوگوں کو جو کہ سرحد پار کر کے یہاں اسلحہ، ڈالر اور دہشت گرد آ کے یہاں سے دہشت گردی کر کے چلے جاتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1998 میں جب جوہری دھماکے ہم نے کیے تھے تو امریکہ نے سینکشنز لگائی تھی، تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس سینکشنز کے بعد پاکستان کی جو سرمایہ کاری تھی وہ ساری فورن ایکسچینج ریزرو وہ بڑھ گئے تھے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں کرپشن اور فلائٹ آف کیپٹل جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے اس امریکی امداد سے. تو کچھ معاہدے وطن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کرپشن کو قابو پائے، ٹیکس کی چوری پر قابو پائے، اسمگلنگ پر قابو پائے، فلائٹ آف کیپٹل پر قابو پائے، تو اگر ہمارے اوپر بلیسنگ لگ جائیں، جذباتی نہ رہے، تو وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی. جذباتی اس لیے ہے کہ ہم اس پر ایسے ایکشنز لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو سولوشن یہ ہے دہشت گردی کی جنگ کا کہ ہم جو کمیونیکیشن گیپ جو ہے دور کر کے ایک سطح پہ آنے کی کوشش کریں.
ہم چلتے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز کی طرف. مجید صاحب، آپ کا بھی اعتراف ہے کہ ابھی تک پاکستان پہ کوئی سینکشنز نہیں لگے ہیں، لیکن جیسے کہ رپورٹ میں بھی آپ نے سنا کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا شراکت دار ہے. اس وقت جب ٹینشن ہے دونوں ملکوں کے بیچ، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کاروبار پر کوئی اثر پڑ رہا ہے؟
دیکھیں، یہ جیسے شاہد صاحب نے بھی کہا، پہلے بھی ہو چکا ہے. دیکھیے، اکنامک سینکشن کوئی آسان کام نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے آرڈر دے دو اکنامک سینکشن. اکنامک سینکشن زیادہ تر یونائٹیڈ نیشن کے تھرو ہوتے ہیں، اور وہاں چائنا اور رشیا اور انتظار وہ اس کو الاؤ نہیں کریں گے. اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے کہ سینکشن لگنا چاہیے. ہم جو چونکہ ہمارا تعلقات میڈیم اسمال اور ہر قسم کے بزنس مین سے ہوتا ہے، امپورٹر ایکسپورٹر، مجھے ابھی تک کسی نے سیریسلی یہ نہیں کہا کہ بہت بڑا اثر پڑے گا یا نیگیٹو اثر پڑے گا. اور امریکہ اگر آپ دیکھا جائے تو امریکہ کو 2.25 ارب ڈالر کا مال ہمیں بھیجتا ہے، 15% جو اس میں ہے وہ صرف سویابین ہے، اور امریکہ میں جو एग्रीकल्चर के जो है उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, वो नहीं चाहेंगे कि 30 करोड़ डॉलर का माल इस साल अमेरिका से, 30 करोड़ का डॉलर का माल अमेरिका से सिर्फ सोयाबीन पाकिस्तान आएगा, वो इतनी बड़ी मार्केट जो पाकिस्तान है वो उसको ये जाने नहीं देंगे। एक बात ये बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
जी जी।
हाँ, तो हमारे जो गारमेंट्स वाले हैं या हमारे लेदर वाले हैं वो तो अपने डायरेक्ट ताल्लुकात से उन्होंने वहाँ अपना हिस्सा लिया हुआ है मार्केट का, और आपको पता है पाकिस्तान को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलते, जीएसपी नहीं मिलती। जीएसपी वो कहते हैं लेकिन उन आइटम्स के जो पाकिस्तान बनाता नहीं है, और जो वहाँ का इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है वो 100% वॉशिंगटन की तरफ नहीं देखता है, वो अपनी पॉकेट बुक को देखता है
कि
कहाँ उसको माल अच्छा मिलेगा या उसकी मार्केट मिलेगी। और जब सीपैक आ गया, हालांकि सीपैक के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हुआ है, लेकिन जो हमारी बातें कुछ लोगों से हुई है जो अमेरिकन हैं वो ये कह रहे हैं कि जरा वहाँ सूरत हाल सामने साफ नजर आएगी तो बलूचिस्तान में भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आने की चांसेस बहुत ब्राइट हैं।
अच्छा।
तो ये सिर्फ क्या होता है कि हमेशा मैंने देखा है माजी में भी कि जो वो लोग जो अमेरिकन की बिजनेस है, कि जो पाकिस्तानी लोग यहाँ हैं जो उनको चला रहे हैं, वो ज्यादातर नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। ये हमने पहले भी देख चुके हैं, लेकिन पॉजिटिव हमें होना चाहिए और हम पॉजिटिव हैं।
अच्छा।
जो लोग यहाँ से माल बेच रहे हैं, या यहाँ से आप देखें कि जो अमेरिका की तकरीबन 80 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ तकरीबन 400 अरब रुपए ये यहाँ कमाते हैं, क्या वो अपना सब आराम से छोड़ देंगे? ये बात नाम इतनी कोई मुमकिन नहीं है कि इतना जल्दी ऐसी हो।
जी हाँ, जी हाँ।
और दूसरी बात, आपको तो पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तो आदत है कि यू टर्न बड़ा जल्दी कर लेते हैं बहुत सी चीजों में, तो एक इन्होंने एक अपना एक पॉलिसी दी है, तो इसको पॉलिसी की फाइन ट्यूनिंग पेंटागन करती है, कॉमर्स डिपार्टमेंट करता है, स्टेट डिपार्टमेंट करता है, और वो हालात को, आइंदा के हालात को देख के होता है। एक जमाने में USAID बंद हो गई, वो खुद ही वो कैरी लुगर बिल आके 500 अरब रुपए पाकिस्तान के लिए उन्होंने दे दिए थे। प्लस अगर ये हमारे फौजी जो डिफेंस का खर्चा है वो आज नहीं देते तो वो एक पॉलिटिकल इसका इश्यू बन गया है, वो आइंदा जाके वो भी हल हो जाता है।
जी जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें। सिद्दीकी साहब, एक सवाल आपसे। आपने सुना होगा कि आज भी पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी फौजी इमदाद बंद रखी तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान चीन और रूस से असलहा खरीदेगा। आपके ख्याल में ये मुल्क के लिए कैसा होगा?
हेलो।
जी जी,
बयानात होते हैं, सियासी बयानात होते हैं।
जी जी।
ट्रंप साहब ने पॉलिसी बयान दिया, उसके बाद अमरीकी इंतजामिया के जो यहाँ पाकिस्तान में और दूसरे बयानात आए वो खासे नरम थे। तो बात ये थी कि मकासद इस वक्त अगर दहशत गर्दी की जंग जीतना है तो अमरीका ने पाकिस्तान की कोहनी मरोड़ने के लिए सख्त बयान जरूर दिया है। अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन भी मौजूद है, मगर मैं ये समझता कि 16 साल की जंग के बाद अमरीका जो वहाँ स्ट्रेंथन कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि दहशतगर्दी की जंग जीतने का जो इम्कान है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये ऑप्शन जरूर पाकिस्तान के पास मौजूद है, मगर मैं पूरी जिम्मेदारी से ये समझता हूँ, जैसे अभी ये हमारे साहब कह रहे थे मजीद साहब, कि ये सैंक्शन लगने का तो कुछ सवाल पैदा नहीं होता। जो खतरा हमारे पास होगा वो ये आर्जी तौर पर कुछ इमदाद रोकी जा सकती है और आलमी मालियाती इदारों को कहा जा सकता है कि जी पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा थोड़ा सा हाथ खींच लें और इस तरीके से हमें दबाव में लाने की कोशिश की जाए। हमारी कोशिश हुई कि उस दबाव का मुकाबला करके अमेरिका को अपनी अहमियत जताएं और अल्टीमेटली जैसा कि गुज़िश्ता 16 वर्षों में हुआ है, सलाला के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की तो फौज ने ये कहा था कि हमारे फौजी जो मारे हैं ये गलती नहीं है बट दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, बट अल्टीमेटली दोनों बैठ गए और वो मामला जो है वो तय हो गए। तो जरूर आज चीन जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हमारे पास ऑप्शंस बढ़े हैं, मगर मैं समझता हूँ कि खुद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अमरीका के मफादात इस बात के मुतकाजी हैं कि वो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आएगा, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद साहब। आप और मजीद अजीज साहब दोनों हमारे साथ रहे। आगे चलकर हम बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम पहले चीन गए, फिर ایران گئے اور آج ترکی گئے ہیں، اور غالباً پاکستان کی جو آئسولیشن ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت بہت سارے کالرز لائن پر ہیں، کوٹلی سے ملک محمد الیاس، ڈی آئی خان سے قمر انقلابی، اور کشمیر سے شوکت مغل. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی، کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس موضوع پر، اور کوٹلی سے ملک محمد الیاس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب، بات کیجیے. ملک محمد الیاس، وعلیکم السلام. جی جی، جلدی بات کیجیے.
اور جناب، یہ جو افغانستان میں ناکامی کا جو بوجھ ہے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اس سے وہ اپنی ناکامی کو چھپا رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ انڈیا کو آگے فالو کر رہے ہیں، اور کشمیر کے اندر زیادہ کلیام کر رہا ہے اور ایل او سی کے اندر زیادہ.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ڈی آئی خان سے ہمیں کال کیا ہے قمر انقلابی نے. اچھا، شوکت مغل نے کال کیا ہے کشمیر سے. وعلیکم السلام.
اصل میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے کائنڈلی آپ جب اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اس وقت سب کالرز کو پہلے آپ متنوع کیا کریں کہ جب بھی آپ کوئی بھی بات چیت کر رہے ہیں تو کم از کم اخلاقیات کے دائرے میں لے کے بات کیا کریں، کیونکہ کل بھی ایک بھائی نے کچھ گالی گلوچ بھی کیا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے،
بالکل صحیح
بات ہوتے ہیں ہر انسان کے غصے میں، بے شک کوئی بات کرے، لہجہ چینج کرے، مگر گالی کسی ملک کو کسی بھی،
بڑی اچھی بات کی آپ نے، بالکل بالکل
کسی نے بھی حق نہیں دیا.
بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ایک اور کالر ہیں. جی نام بتائیں. قمر انقلابی دوبارہ آ گئے.
قمر انقلابی، جی خان سے.
جی جی، بات کیجیے.
جی میڈم، میرا یہ مہمان سے یہی سوال ہے کہ پہلے باجوہ نے کہا تھا کہ ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف ہماری قربانی مان دی جائے. دوسرے سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 70,000 قربانیاں دی ہیں، کیا 70,000 قربانیاں لوگوں نے دی یا لوگوں سے زور سے دلوائی ہیں؟ یہ قربانیاں لوگوں نے نہیں دی، یہ قربانیاں لوگوں سے زور سے دلوائی ہیں، یہ قربانی.
اور میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب، دوست خیر سے عرض کر رہا ہوں. یہ ہمیں امریکہ سے بالکل جان چھڑانی چاہیے. پہلے سے این جی اے کے ذریعے پاکستان دو ٹکڑے کیے، پھر ہمیں روس اور روس جنگ میں دھکیل دیا، پھر 40,00,000 افغانیوں کو ہمیں توحفہ دیا، ہمیں ہیروئن اور فرانس.
اچھا شکریہ، آپ کی بات ہم نے سن لی. اور ہمیں اسی طرح کے کچھ کامنٹس مل رہے ہیں اس وقت فیس بک پر. ظہور خان نے کہا ہے کہ کیا پاکستان امریکہ کے بغیر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا؟ اچھا سوال ہے. پردیپ آنند نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو ایک سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے مفادات حاصل کر سکے. منیر بیگ نے پسند کیا ہے، مہر تاج محمود نے پسند کیا ہے. اور بھی کالرز ہماری طرف آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم عنقریب اس کو وائنڈ اپ کریں گے. مجید صاحب، یہ بتائیے، آپ کا خیال ہے کہ اگر سی پیک کامیاب ہو گیا تو پاکستان زیادہ تر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع کر سکتا ہے، یہی آپ کی رائے ہے؟ اور اس کی کچھ دلائل دیجیے.
دیکھیں، میں سی پیک کا پہلا پارٹ ہے چائنا، دوسرا پارٹ ہے رشیا. جس دن ولادیمیر پوتین پاکستان میں اپنا قدم رکھے گا تو اس وقت اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلیگیشن ہوگا وہ ٹوٹلی انویسٹمنٹ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلا ہوگا جو گیس کی پائپ لائن آئے گی جو ایران سے کر رہے ہیں، اس کے $2 ارب انہوں نے آلریڈی اپروو کر چکے ہیں، انہوں نے یہ پلیج کر چکے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ امریکہ سے تعلقات ختم کریں. دیکھیں امریکہ کا اثر وسوخ بہت سی جگہوں پہ, جیسے شاہد صاحب نے بھی کہا. واٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے آپشنز کھلے ہونے چاہیے, ہم ہمارا سارا ایک ہی پلیٹ میں نہیں رکھنا چاہیے. یہ ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے مشکل اور غلط ہے کہ سب کچھ ایک ہی طرف رکھیں. اس لیے ہمیں ایران سے بھی دوستی, اگر سعودی عربیہ سے تو ایران سے بھی رکھنی ہے. ہمیں اپنا افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں. اور افغانستان کی میں جو جنگ امریکہ لڑ رہا ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ باراک اوباما جب انہوں نے 8 سال حکومت کی, لیکن پہلے ہی ٹرم میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ ہم سارے سولجرز واپس لے آئیں گے, لیکن ہوا نہیں. یہ اتنا جلدی واپس نہیں آنے کے, لیکن وہاں وہ اپنا فٹ ہول رکھیں گے. اتنا 16 سال سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں بہت سی ڈیفنس کی اور بہت سی اکنامک فائدے ہیں, اتنا جلدی نکلیں گے نہیں. اور ابھی یہ جو کہا ہے کہ جی پاکستان کو بلیم کرتا ہے, تو وہ تو وہ شعر کیا ہے کہ ماتم سرا بھی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل, اپنے غموں کو روتے ہیں لے کر کسی کا نام. وہ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں, اپنی ان کی جو غلطیاں ہیں ادھر ہو رہی ہیں. لیکن ایک چیز ہمیشہ نوٹ کریں کہ جو وہاں طالبان لڑ رہے ہیں وہ پاکستانی طالبان نہیں ہے, وہ ان کا اپنے افغان طالبان ہے. اور افغانستان میں یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. لیکن ہمیں جاپان, رشیا اور چائنا کو زیادہ ان کی طرف بھی اہمیت دینی پڑے گی, تاکہ آج جب 20 سے 22% ہمارا ٹوٹل ایکسپورٹ امریکہ سے ہے, تو ہم اس کو اس فگر پہ لے آئیں کہ ہمارا جو ایکسپورٹ کی رجیم ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ملک میں ہو, تاکہ ہمارے اوپر معاشی پریشر نہیں آئے.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. اس وقت ٹی آر ٹی اردو سروس کے چیف ڈاکٹر فرقان حمید نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ انقرہ میں پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر فرقان, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو یہ بتائیں, آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے, اور اس واسطے کچھ پاکستان اور امریکہ کے بیچ تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں. آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ پاکستانی وزیر اعظم پہلے چین گئے, پھر ایران گئے, اور اب ترکی گئے ہیں. کیا آپ کے خیال میں بقیہ جو ممالک ہیں وہ پاکستان کا نقطۂ نظر سننے کے لیے تیار ہیں؟
جی ہاں, ترکی کے لیے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, ترکی ایک ایسا واحد ملک ہے پاکستان کے لیے جو پاکستان جو کچھ بھی چاہتا ہے ترکی اس کے لیے کرنے کے لیے فوری طور پہ تیار ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ترکی کے بھی امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے روابط نہیں جو کہ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. ترکی بھی امریکہ سے ہے وہ تنگ آیا ہوا ہے, ترکی کا بھی اس کی طرف ٹکاؤ زیادہ ہے, جبکہ پاکستان کا بھی اب جو ہے چین کی طرف ٹکاؤ زیادہ ہے. اس لیے ترکی کو بھی امریکہ سے بڑی شکایت ہیں, پاکستان کو بھی بڑی شکایت ہیں. تو دونوں ممالک جو ہیں اس وقت جو ہے دیکھا جائے دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہو چکے ہیں. تو اس سے اچھا جو تعاون کا جو موقع ملا ہے, جو دونوں ممالک دوسرے کے قریب آ رہے گئے تھے, پہلے ہی بہت قریب تھے, ایک دوسرے کے جو سوچ سمجھ ایک دوسرے کے جو نقطۂ نظر کو سمجھتے ہیں وہ دونوں ہی ایک ممالک ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے پاکستان کے اس وقت اگر کوئی ساتھ دے رہا ہے, مکمل طور پر ساتھ دے رہا ہے, وہ ترکی ہے. اس لیے پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہے خواجہ محمد آصف جو ترکی کے دورے پر تشریف لائے, تاکہ ترکی کی جو ہے مکمل حمایت حاصل کی جا سکے, دنیا کو بتایا جا سکے کہ پاکستان تنہا نہیں, امریکہ جو مرضی کر لے لیکن پاکستان کے پیچھے بھی جو ہے ترکی جیسے ممالک ہیں. جی جی.
لیکن ڈاکٹر فرقان, پاکستانی نجات ہونے کی حیثیت سے آپ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جس طرح سے الزامات لگا رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ بہت گہرائی سے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان بقول امریکہ کے حقانی نیٹ ورک کو پناہ دیے ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں اس طرح کرنا اور جو پاکستان کی اسٹریٹیجک ڈیپتھ کی پالیسی رہی ہے, کیا یہ ملک کو اندرون خانہ نقصان نہیں پہنچاتا؟
آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نقصان تو پہنچ رہا. پاکستان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس کی تھوڑی سی خواجہ آصف کے بقول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے دوسرا ملک ٹھیک نہیں کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیا, ترکی کو شکایت امریکہ سے یہ ہے کہ وہ ترکی کی جو دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. ترکی کو اس سے بڑا قلعہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہر معاملے میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, لیکن جب ہم لوگ اس کو اتنی فائلیں فائل دے چکے ہیں, اتنے ثبوت دے چکے ہیں, اتنا سب کچھ دے چکے ہیں کہ دہشت گردی کر رہا ہے، فاصلہ اللہ گلین جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس ساتھ ثبوت بھی فراہم کیے جا چکے، اس کے باوجود امریکہ جو ہے وہ ترکی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، فیض اللہ گلین کو وہاں پناہ دیے ہوئے، یہ دونوں ممالک میں یہ تھے پاکستان اور امریکہ جو ہے اسی سلسلے میں اپنی پالیسی جو ہے دوہری پالیسی دیکھا جائے، دوہری پالیسی اپنا ہوئی، ترکی کے لیے مفتی پالیسی ہے، پاکستان کے لیے مفتی پالیسی، امریکہ اپنے مفاد کے لیے مفتی پالیسی پر عمل درآمد کرتا جا رہا ہے، جبکہ ترکی اور پاکستان ایک ہی کشتی میں سوار ہے، دونوں کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، دونوں کو دہشت گردی سے سامنا کرنا ہے، تو امریکہ کی جو ہے امریکہ کے تھرو دہشت گردی ہوتی رہی ہے. جی
شاہد صاحب، آپ بتائیے ایک محب وطن کی حیثیت سے کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان کی پالیسیاں ہیں وہ اندرون خانہ اور ملک کے لیے کتنی صحیح ہیں، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان اس وقت بین الاقوامی سطح پر تنہا ہوتا جا رہا ہے.
دیکھیے، پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب یہ دہشت گردی جنگ 16 سال پہلے شروع ہوئی تھی تو پاکستان اور امریکہ دو باتوں پر متفق تھے، ایک تو یہ کہ طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ دل و دماغ جیتنا ہوگا اگر ہمیں دہشت گردی کی جنگ جیتنی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ دل و دماغ والی بات جو ہے وہ پیچھے چلی گئی. دوسری اہم بات جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ غربت، بے روزگاری، مایوسی، انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم کو جنم دیتی ہے اور اس سے ٹیررزم بڑھتا ہے. اب جو کچھ ٹیرر وار اور ٹیرر سے لاسز ہوئے اس سے غربت بھی بڑھی، بے روزگاری بھی بڑھی، مدرسے بھی تباہ ہوئے، عوام کی جو ہے تکالیف بھی بڑھی، اس سے بھی ایک ٹیررزم اور فیسیلیٹیشن کو فروغ ملا، اس کو اگنور کر دیا گیا. دوسری بات یہ کہ اب پاکستان کا جو 16 سال کا تجربہ ہے، اور میں تو 9/11 کے فوراً بعد سے جو میں لکھتا رہا ہوں، جو ریکارڈ ہے 2001 میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ تو چلے گی بہت لمبی اور امریکہ یہاں سے نہیں جا پائے گا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے چیزیں تھیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ میں 2001 سے مستقل لکھ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ پاکستان کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر اپنی انٹرنل جو بات ہے وہ ہم تقریباً $32 ارب کا اگر ایک سال میں ٹریڈ ڈیفیسٹ دکھاتے ہیں اور $1 بلین کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں تو یہ ملک نہیں چل سکتا. اگر کرپشن اور ٹیکس کی چوری سے 8,000 ارب روپے کا نقصان ہم دکھاتے ہیں سالانہ کا، اور ہلری کلنٹن یہاں کی کہتی ہیں کہ جناب اگر آپ امریکن ٹیکس پیئر اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب آپ ایسے ملک کو امداد دے رہے ہیں جو کہ ٹیکس چوری کرتا ہے، تو یہی سوال اب پاکستانی ٹیکس کے دہندگان اٹھا رہے ہیں کہ جناب ہم جو ٹیکس دیتے ہیں یہ تو وار آن ٹیرر میں جا رہا ہے. تو پاکستان جو کچھ بھی کر رہا ہے ایکسٹرنل فرنٹ پر اپنے آپ کو آئسولیشن سے نکالنے کے لیے یا اپنی امیج بہتر بنانے کے لیے، اس سے 2100 گنا زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان میں جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا ٹیررزم کو کرب کرنے کے لیے، اس میں خود حکومت جو جو اقتصادی دہشت گردی اپنے عوام کے ساتھ کر رہی ہے، یعنی ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہی ہے، تعلیم کا بجٹ کم کر رہی ہے، اگر وہ اس کو تبدیلی کر دے تو جو پاکستان کے پاس وسائل ہیں، یہ جذبات کی بات نہیں ہے. میں اب بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم 2 سال میں خود انحصاری کا بہت بڑا حصہ اپنے وسائل سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن فورن ایڈ، امداد، قرضے جو امریکہ کی سفارش پر ہم IMF سے لیتے رہے ہیں، تاریخ کے سب سے بڑے قرضے ہم نے 2008 کے بعد سے اب تک لیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے کبھی یہ سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ وہ پالیسیاں بنائیں جس سے 30-40 لاکھ جو طاقتور طبقے ہیں ان کی لوٹ مار بند ہو اور 20 کروڑ عوام کو فائدہ پہنچے اور پاکستان کی معیشت جو ہے مضبوط ہو. تو اگر یہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا امداد کٹوتی ہوتی ہے یا قرضے بند ہوتے ہیں اور لیڈرشپ یہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی وسائل پر انحصار کرے، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن، ہماری گوادر پورٹ، ہمارے کول کے ریزروس، منرل ریزروس، پانی کے ریزروس اور زراعت، میں نے زراعت پر جو ریسرچ کی ہے تو ہماری GDP 3 سال میں 5 گنا بڑھ سکتی ہے، جس سے 12 کروڑ لوگ جو ہیں مستفید ہوں گے. تو ہم تو اپنے دال، ٹماٹر، پیاز اپنے لون میں اگا سکتے ہیں، گھروں کے اندر تو ہم تو بھوکے مر نہیں سکتے. تو یہ جو کشتیاں جلانے والی بات ہے، اس طرف پاکستانی قوم آئی نہیں ہے اور اسی سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، تو فوراً اس پہ ضرور کریں. اور مغرب کے عوام کو بھی ہمیں بتانا چاہیے، جو ہماری امبیسیز ہیں، کہ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا نقصانات ہوئے ہیں. یہ عوام جو باضمیر عوام مغرب میں بھی ہیں ان کو بھی بتایا جائے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی انٹرنل پالیسیز، ٹیکسز کی پالیسیز، بینکاری کی پالیسیز اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں اقتصادی دہشت گردی، جس میں اسمگلنگ، بلیک منی کو وائٹ بنانا، یہ تمام چیزوں پر کب کریں. تو 2 سال میں پاکستان بے نیاز ہو سکتا ہے کہ اپنے وسائل سے زندہ رہ سکے. یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ ریسرچ ڈاکومنٹ ہے میرا اور میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اس سے طاقتور طبقے، پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی، وہ رکاوٹ ڈالتی ہے، وہ امداد کی طرف جاتی ہے جو ہماری مسائل جس سے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
जी फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स दिए हैं. प्रदीप आनंद ने कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका को दहशतगर्द कहता है और फिर दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर्स के लिए कोशिशें करता है. अली अहमद जोयो ने पसंद किया है प्रदीप आनंद कई मरतबा इसी तरह की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को एक सियासी हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है. मुनीर बेग ने पसंद किया है अरशद अब्बासी, मेहर ताज महमूद, मलिक जुल्फिकार रहमत खान, डॉक्टर गुलाम रसूल और जहूर दार ने कई बातें की हैं. हमें कॉल्स भी आई हैं और लेकिन क्योंकि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाना चाहते हैं उससे पहले एक आखिरी कमेंट लेते हैं मजीद अजीज साहब का. मजीद साहब आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरबराह रहे हैं, इस वक्त बताइए मुल्क में गैर इस्तेहकाम की वजह से आप क्या देखते हैं कि सरमायाकारी में किस हद तक कमी आई है, ख़ास तौर पे गैर मुल्कियों ने कितना सरमाया कम कर दिया है पाकिस्तान के अंदर.
देखिए क्योंकि आज के जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो कितना तो उसमें जो सीपैक के दायरे में आ रहा है, लेकिन हमारी यहाँ जो पिछले कुछ महीनों से जो सियासी इंस्टेबिलिटी थी वो अब आहिस्ते आहिस्ते खत्म होने की शुरू हो गई है. और आप ये देखें कि अभी जो दहशतगर्दी के जो वाक्यात थे वो माशाल्लाह काफी हद तक कम हो गए और कई जगह तो ना होने के बराबर हो गए. सुसाइड बॉम्बर, खुदकुश हमला, ये सब बंद हो गए हैं. और इस वक्त अमेरिका अपनी पॉलिसी को चेंज करने की बात करता है और इस किस्म का इल्जाम लग रहा है तो वो एक बिल्कुल एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है अवाम को. और जो कुछ बेहतरी आ रही थी पिछले कुछ महीनों में कि कुछ ना कुछ अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट की बातें आ रही थी, डेलीगेशन आ रही थी, वो सारी नफी हो गई है. शाहिद साहब ने जो बातें अभी आखिरी इनके स्टेटमेंट में की वो बिल्कुल सही की है. हम अपने अंदर देखते नहीं है और हमारे पास पूरे मैं जरी तरह के थी बैंक का भी डायरेक्टर पिछले 3 साल रहा हूँ और मैंने देखा है कि हमारी जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हम उसकी तरफ देखते नहीं है. अगर हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें 5-10% भी बढ़ा दें तो आपको आप देखेंगे कि कितने फर्क पड़ जाएगा हमारे इम्पोर्ट्स पे भी. हम इतना हर चीज इम्पोर्ट की तरफ चले गए हैं और अपना अंदर अपने आप को नहीं देखते कि हम अपनी बेहतरी किस तरह ले आ सकते हैं. तो पहले हमें खुद अपना घर सीधा करें तो खुद ना खुद जो हमारे पास दबाव आता है ये जरूरत पड़ती है IMF की या वर्ल्ड बैंक की, वो काफी हद तक हम उसको उससे दूर रह सकते हैं. जब हमने तय कर लिया था कि उनके पास नहीं जाना तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि वापस IMF के दरवाजे खटखटाना. शाही साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं.
अच्छा बहुत शुक्रिया. हमारे साथ थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर मजीद अजीज, नामवर मुआशियात के माहिर शाहिद हसन सिद्दीकी, जबकि डॉक्टर फुरकान हमीद ने हमें अनकरा से ज्वाइन किया था. बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का और हमारी तरफ से खुदा हाफिज. इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं.
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं और मौजू ये है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के डॉक्टर उमर जखी वाल ने आज कहा है कि पाकिस्तान को एतराज नहीं करना चाहिए अगर अफगानिस्तान भारत के करीब आया है. ये वही मौजू है जिसको हमने इब्तिदा में शुरू किया था, यानी कि पाकिस्तान की इस वक्त बैनुल अक्वामी सतह पर किसी हद तक तन्हाई नज़र आती है. इस पर बात करेंगे अफगानिस्तान से अफगान उमूर के माहिर हाजी वली मोहम्मद, जबकि भारत से होंगे डॉक्टर मनीष कुमार जो सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़ेकार हैं. लेकिन आइए इस हवाले से सबसे पहले आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं नासिर महमूद.
अफगान सदर के पाकिस्तान के लिए नुमाइंदे खसूसी और सफीर ڈاکٹر عمر زخیلوال نے کہا ہے کہ اس سے قطع نظر کہ ان کے ملک کے دیگر ممالک بشمول بھارت کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے، پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اچھا برادرانہ تعلق برقرار رکھنا چاہیے۔ منگل کو اسلام آباد میں دو طرفہ مفاہمت میں مواقع اور چیلنجز کے عنوان سے منعقدہ دو روزہ مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اختلاف کو کم کر کے دیر پا اعتماد سازی ہو سکے۔ اس مذاکرے کا اہتمام ایک غیر سرکاری تنظیم نے کیا جس میں پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے دانشوروں، سیاستدانوں اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں، اور اسے غیر رسمی سفارتکاری کا ایک ذریعہ تصور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں ان میں ایک بار پھر تناؤ کا عنصر غالب ہے، جس کی وجہ مبشرین کے نزدیک تعاون کا فقدان اور عدم اعتماد ہے۔ کابل کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد افغانستان میں تخریبی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر رہا، لیکن پاکستان ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے یہ الزام عائد کرتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے باعث افغانستان فرار ہو جانے والے عسکریت پسندوں کے خلاف کابل انتظامیہ ٹھوس اقدام نہیں کر رہی۔ پاکستان اس بارے میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے کہ افغانستان نے اس کے روایتی حریف ملک بھارت کو اپنے ہاں متعدد قونصل خانے قائم کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، جہاں سے بھارتی خفیہ ایجنسی را مبینہ طور پر پاکستان میں عدم استحکام کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ کابل اور نئی دہلی دونوں ہی ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ مذاکرے سے خطاب میں افغان سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ افغانستان کے تعلقات پر معترض نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ تعلقات کسی بھی طور پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پاکستان کے ایک سابق سفارتکار اور افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار رستم شاہ محمد کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں اعتماد سازی کے لیے سب سے ضروری ان بنیادی وجوہات پر توجہ دینا ہے جو عدم اعتماد کا باعث ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سرحدی امور کے علاوہ ایسے متعدد معاملات ہیں جن پر کابل اور اسلام آباد کے مابین اختلافات بہت گہرے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ اصلی ایشوز کی طرف آپ کو توجہ دینا ہوگی، جو ایشوز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں گے۔ جب تک آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے، یہ ڈائیلاگ پروسیس سے کوئی بات آگے نہیں پڑے گی۔
پاکستان نے افغان سرحد پر اپنی طرف باڑ لگانے کا کام بھی شروع کر رکھا ہے، جس پر کابل انتظامیہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ تاہم اسلام آباد کا موقف ہے کہ سرحد کی مؤثر نگرانی دونوں ملکوں میں خاص طور پر سلامتی کے تناظر میں بہت سود مند ہے۔ حال ہی میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امن افغانستان کا قومی ایجنڈا ہے، اور ان کا ملک پاکستان کے ساتھ سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اس پر پاکستان نے اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ افغانستان سے متعلق اس کا موقف واضح ہے، اور وہ اس ملک میں امن و استحکام دیکھنا چاہتا ہے، اور اس ضمن میں تمام ضروری اقدام میں وہ اپنا حصہ ڈالتا رہے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم بھارت چلتے ہیں، جہاں سے ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر منیش کمار، آپ کے علم میں ہیں کہ اس وقت جو خطے کے حالات ہیں، پاکستان خوش نہیں ہے کہ بھارت افغانستان کے ساتھ اتنے قریبی روابط رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ان رابطوں کی نوعیت کیا ہے؟
دیکھیے، جو افغانستان کے ساتھ ہندوستان کا جو رشتہ ہے وہ یہ کافی پرانا ہے، اور یہ مسئلہ بھی جو ہے یہ لگاتار پاکستان کی طرف سے یہ بات ہوتی آ رہی ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، کوئی سوورن اسٹیٹ ہے، وہ اپنی فورن پالیسی کیسی ہو، اس کی فورن پالیسی، یہ تو یہ حق تو اس دیش کا ہے کہ بھائی وہ کس کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ رہی بات پاکستان کی، پاکستان کے کنسرنز جو ہے وہ جینوئن ہے، جینوئن اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ چاروں طرف سے ابھی جس طرح سے ان کے رشتے جو ایران کے ساتھ ہے یا پھر افغانستان کے ساتھ ہے، اور خاص کر کے جب سے امریکی سینا وہاں پہ پہنچی ہے، وہاں پہ جب سے وہاں پہ کاروائی ہو رہی ہے، تب سے پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہندوستان کے جو کا جو انٹری ہے وہاں سے جو ہے اسپینیل ہو رہا ہے، وہاں سے را جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یہ کنسرن تو ہے، یہ بالکل یہ کنسرن ہے پاکستان کے نظریے سے، لیکن ہندوستان کا جو وہاں پہ جو کنسرن ہے، وہ کنسرن جو ہے وہ بہت سارے چیزوں کو لے کر کے بھی ہے، خاص کر کے ایک کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے، اس ایریا میں بزنس کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ریکنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ اس میں ہندوستان نے اتنا اچھا رول ادا کیا ہے کہ افغانستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سرکار بھی سمجھتی ہے کہ بھائی ہندوستان جو ہے وہ ایک ان کا ایک فرینڈلی ملک ہے جو ان کے کنسرنس کو سمجھتا ہے، ان کے بہتری کے لیے وہ کام کر رہا ہے. تو افغانستان کا پوزیشن یہ بھی بالکل ان لوگوں نے پہلے سے کلیئر کر رکھا ہے. اب جو نئی باتیں آ رہی ہیں وہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیے میرے ایسے لوگوں کو یہ مانتے ہیں کہ بھائی کہ اس پورے خطے میں جو ہے امن ہو, باہر کی فوجیں جو ہیں وہ یہاں پہ نہ آئیں اور آپس میں مل جل کر کے سب لوگ رہیں, کیونکہ ہمارا کنسرن کچھ اور ہونا چاہیے آج کے سمے میں. ہم لوگ دنیا کے سب سے خراب بنے علاقے میں رہ رہے ہیں, ان ٹرمس آف ہیومن ڈیولپمنٹ جو انڈیکسز ہیں وہ سارا کا سارا خراب ہے. اگر ہماری ایک ایسا انوائرمنٹ بنے جس میں سب لوگ جو خاص کر کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں جو نیڈ فل ہیں ان کو اگر ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس راستے پہ اگر کوئی چیزیں بنتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہتر ہوگا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر منیش, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہم افغان معاملات کے ایک ماہر حاجی ولی محمد کی طرف آتے ہیں, وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں. حاجی صاحب یہ بتائیں, آپ بلوچستان میں رہتے ہیں اور پاکستان دعویٰ کرتا رہا ہے کہ بھارت اپنے قونصل خانے افغانستان میں قائم کیے ہوئے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے؟
شکریہ. وائس آف امریکہ کے معزز سامعین کو میں ادب عرض پیش کرتا ہوں. جہاں تک پاکستان افغانستان اور ہندوستان کا تعلق ہے تو برے صغیر اور افغانستان کے درمیان 1000 برس سے زائد تاریخی تعلقات چلے آ رہے ہیں. 600 برس افغان اس خطے پر حکومت کر چکے ہیں. خطے پر انگریزوں کے قبضے اور چلے جانے کے وقت برے صغیر کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ انوس تصفیہ طلب ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اور افغانستان و پاکستان کے درمیان جغرافیائی تنازعات موجود ہے, لیکن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان موجود نہیں ہے. دونوں ممالک کی یہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان کو سیاسی حمایت ان کی پس پشت حاصل ہو. سور کودتا سے پہلے یہ تعلقات دونوں ممالک کے ساتھ تقریباً اقتصادی اور متوازن تھے, لیکن سور کودتا کے بعد جب افغانستان بڑے ممالک کے درمیان رسکشی کا میدان بن چکا ہے, پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کافی اتار اور چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. موجودہ دور میں عدم اعتماد کا فقدان ہے اور یہ بد اعتمادی کے فضا میں مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. اب گزشتہ 40 برس سے یہ خطہ جنگ کا میدان رہا ہے. اب ان خطے کے ممالک اور امریکہ کو یا مغربی ممالک کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر حالات اسی طرح زور آزمائی کی کوشش کی گئی تو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں پیشگوئیاں رائٹرز کی کہ تیسری جنگ عظیم کا پیشگوئی وہ کر رہے ہیں.
آپ بہت حساس علاقے میں رہتے ہیں,
نظر ثانی کر کے اس جنگ زدہ ملک کی جو سوکلجیشی اہمیت سے وہ لوگ مستفید ہونا چاہتے تھے, اب ان کی اقتصادی, یہاں ایک بہت اچھا چانس ہے اس خطے میں اقتصادی ترقی کی. وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان افغانستان ایک بہت اہم ملک ہے جن سے ہندوستان بھی استفادہ حاصل کر سکتا ہے, پاکستان بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور جو وسط ایشیا کے ممالک ہے یا دوسرے مغربی ممالک ہے تو اس خطے کی اقتصادی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے.
حاجی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ اور ڈاکٹر منیش کمار. ہم بہت مختصر کچھ کالرز کو لیتے ہیں. متین سلیمانی بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں لنڈی کوٹل سے. جی جناب بات کیجیے متین سلیمانی.
السلام علیکم. میں صرف ایک مختصر سوالات دونوں حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن میری پوری بات سنی. یہ منیش کمار صاحب کے کس منہ پہ بول رہا ہے, 1832 سے لے کر موہن لال جو انگریزوں کا جاسوس تھا افغانستان کی پہلی وار کی, وہ ذمہ داری تھی, وہ ذمہ داری جاسوسی لی ہوئی تھی. ابھی جلال آباد میں جو کونسلیٹ جنرل بنا ہوا بیٹا ہے وہ جاسوسی کر رہا ہے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور چونیا سے ہمیں کال کیا ہے طارق چختائی نے. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. منیش کمار صاحب کا میں بہت سارا نام کرتا ہوں اور ان کا بھی ایم بھی بہت اچھا ہے, لیکن میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں. یہ اتحاد ہے محترمہ, ایک شیطانی اتحاد ہے افغانستان اور یہ بھارت کا اتحاد, شیطانی اتحاد کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ جو بھارت ہے اس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستانیوں کو اور پاکستانی قوم کو امن سے تو رہنے نہیں دینا, تکلیف خواب ہو کلبھوشن یادیوں کی صورت میں ہو. اب یہ اس میں افغانستان کی اتنی بہادری نہیں نہ اتنے اتنا ٹیلنٹ ہے کہ بھارت اس کو اتنا احترام دے. یہ صرف مسئلہ کشمیر کی طرف سے رول بیک کرنے کے لیے, بھارت پاکستان میں بد امنی پیدا کرنے کے لیے افغانستان سے اتنے رسم و تعلقات استوار کر رہا ہے. برائے مہربانی خطے یہ دونوں ایٹمی طاقتیں امن سے رہنا بہت
شکریہ شکریہ. حسین شاہ نے کال کیا ہے راولا کوٹ سے. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم, میں سید عبیب حسین شاہ ایڈوکیٹ راولا کوٹ سے بات کر رہا ہوں.
جی جی.
اگر افغانستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں
جی
تو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے, کیونکہ دیکھے کہ امریکہ نے جاپان کے دو ایٹمی بم گرائے تھے اور آج وہ دوست ہیں, حالانکہ وہ لاکھوں آدمی مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے, اور اسی طرح بہت سارے ملکوں اور کی مثال ہے. تو ہمیں ہمیشہ کے لیے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے, تو امن اور دوستی اور حالات ہیں ٹھیک کرنے چاہیے. اور پاکستان, ایران, انڈیا, افغانستان, بنگلہ دیش, سب کے خطے کے جتنے ملک ہیں ان کے ساتھ دوستی, امن اور امن سے ہی ہم آگے چلتے ہیں.
بہت شکریہ. ایک اور آخری کالر کو لیتے ہیں. قریب رحمان نے کال کیا ہے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
ہلو.
جی جی بات کیجیے.
بینجی, میرا بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ دوستی نبھانا چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ دشمنی. تو ٹھیک ہے دشمنی کرے, لیکن یہ جو افغانستان کے جو لیڈر پناہ گزین ہے اس کو اپنے گھر لے جائیے اور اب ہمارا بارڈر جو ہے اس کو بند کر دے اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات بالکل بے شک کرے. اور آج تک ان لوگوں سے ہماری کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. یہ پاکستان کے حکمران ہے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہر ملک کے لیے, ہر ملک سے اس کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے.
شکریہ. ڈاکٹر منیش کمار, معذرت کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, لیکن آپ کی بات ہم نے سن لی کہ یہ بہتر ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے تعلقات بہتر کریں تاکہ وہاں کے غریب عوام جو ہیں وہ چین کی زندگی گزار سکیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بھارت سے سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار کا, اور افغانستان سے کے امور پر دسترس رکھنے والے حاجی ولی محمد کا. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سینسس کا اعلان ہو چکا ہے, اور جو حالیہ نتائج آئے ہیں اسے پتہ چلا ہے کہ پچھلے 19 سالوں میں آبادی 57% بڑھی ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل نے, جو سینئر ڈاکٹر ہیں اور بہت ساری سوشل معاملات میں کام کرتے ہیں. پاک امریکہ ڈائیلاگ کے, ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں. اور ہمیں جوائن کریں گی ستارہ ایاز, جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کی سرکار میں وزیر رہ چکی ہیں. ڈاکٹر طاہر, آپ کو خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
تو یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو سینسس آیا ہے اور اس میں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ افسوس لوگ کر رہے ہیں کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے. بہت سارے صوبے ناراض ہیں کہ ان کے لوگوں کو صحیح طور پر کاؤنٹ نہیں کیا گیا, لیکن آبادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. حالانکہ بتایا یہ گیا ہے, اور واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بھی یہ ہے کہ پاکستان ان قریب دنیا کا 5واں سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک بننے جا رہا ہے. تو یہ بات چیت اس موضوع پر کیوں نہیں ہو رہی؟
دیکھیں, پاکستان کے جو مسائل ہیں, عوام کے مسائل ہیں, ان پہ بحث تو بہت کم ہوتی ہے پاکستانی میڈیا میں. پاکستان کے عوام کو ایک طرح سے گمراہ رکھا جاتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہی نہیں, ہندوستان, افغانستان, امریکہ اور دنیا میں ہر جگہ عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان کی بحث نہیں ہوتی. ان مسائل کو حل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ حکمران عام طور پہ اس پہ سوچ بچار نہیں کرتے, اور میڈیا بھی اس کو زیادہ اٹریکٹیو نہیں سمجھتا. لیکن پاکستان میں آبادی کا ایک بم ہے. پاکستان کے وسائل جو ہیں, آپ یہ سوچئے کہ ہر سال پاکستان میں ایک نیا لاہور شامل ہو جاتا ہے, لاہور کے برابر کی آبادی جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہو جاتی ہے. ان سب لوگوں کو روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, صحت, آب و ہوا, آکسیجن, پانی, بجلی اور ایک اچھی زندگی کی خواہش لے کے وہ لوگ جو ہیں وہ اس روئے زمین پہ آتے ہیں, لیکن ان کے لیے وسائل پیدا کرنا, اس کے لیے جو اکانومی ہے, اس کے لیے جو معیشت ہے, اس کا تقریباً 5-6% اگر وہ بڑھے تو جو آبادی 2% یا 2.5% کے قریب بڑھتی ہے, اس کی جو ضروریات معیشت پوری کرے اور اس کے اوپر ایک سرپلس, ایک مزید سرمایہ جو ہے, مزید خدمات جو ہیں جس کو انگریزی میں گڈز اینڈ سروسز کہتے ہیں, وہ پیدا ہوں اور پیداوار اتنی تیزی سے بڑھے کہ وہ اس آبادی کو کاؤنٹر کرے یا اس آبادی کو سنبھال سکے یا اس آبادی کو وہ وسائل میسر لا سکیں. تو ایسی صورتحال تو نہیں ہے. تو جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں چھینا جھپٹی کا جو ماحول ہے, انگریزی کا ایک طریقہ کہنے کا یہ ہے کہ ڈاگ ایٹ ڈاگ جو ہے, وہ لڑائی ہر موضوع کے اوپر, ہر مسئلے کے اوپر بحث, اس کی بنیادی وجہ وسائل کی کمی اور اس کی بنیادی وجہ آبادی کی بڑھاوت ہے یا آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ دریاؤں کا پانی کم ہو جائے گا, یہاں تک کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگلے 20-25-30 سال میں پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ غزہ سٹرپ جیسی بن جائے گی. غزہ جو ہے وہ وہاں بہت زیادہ آبادی ہے, وسائل بہت کم ہیں, پانی کم ہے, بجلی کم ہے, روزگار نہیں ہے.
ڈاکٹر طاہر, آپ بتائیے, کیونکہ یہ تو ظاہر بہت ہی منفی باتیں ہیں اور پاکستانیوں کو دکھ ہونا چاہیے کہ ان کا ملک کس طرف جا رہا ہے, لیکن چین بھی ایک اچھی مثال ہے. اس وقت ہر ایک خوش ہے کہ پاکستان چین سے دوستی کر رہا ہے. چین کی مثال بتائیے کہ انہوں نے اپنی آبادی کو کس طرح منصوبہ بندی کے ذریعے کنٹرول کیا اور اب ایک عالمی طاقت بننے جا رہا ہے.
جی دیکھیں, چین اور پاکستان جو ہے ان کی ایک زمانے میں سوچ وہی ہوتی تھی. ماؤ کے زمانے میں یہ ماؤ کا مقولہ تھا, کمیونسٹ جب حکومت تھی, کہ ہر انسان ایک منہ اور دو ہاتھ لے کے آتا ہے. اس کے مد مقابل پاکستان میں ملا لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا رزق اپنے ہاتھ پہ لکھ کے لے کے آتا ہے. تو لیکن بعد میں چین کی جو قیادت تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا اور ان لوگوں کو کے وسائل, ان کو روزگار, ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے ہر فیملی کو پابند کیا کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنا کر سکیں, اور اس سے دوسرے بچے کی پیدائش میں حکومت نے بہت ساری رکاوٹیں ڈالی. اسکولوں میں داخلہ منع کیا, ہسپتال میں ڈلیوری نہیں ہونے دی. اس طرح سے ایک سوسائٹی کی طرف سے ایک مارل, لیگل اور ایک سرکاری, ایک آفیشل ایک پالیسی بنا دی گئی جس میں چین کی ترقی اسی میں تھی کہ وہاں کی آبادی میں ترقی نہ ہو اور آبادی جو ہے وہ کم ہو. تو آبادی کم ہوئی, وسائل زیادہ ہوئے, تو وہ وسائل کی تقسیم ہوئی, تو لوگ امیر ہوئے, غربت سے نکلے. چین کی جو غربت سے نکلنے کی کہانی ہے وہ روئے زمین پہ انسان کی غربت سے نکلنے کی کہانی میں ایک بڑی روش.
بالکل جی,
طرح کے جو دوسرے ممالک
جی
ان کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے اور اسی کو مشعل راہ بنانا چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف جو نفرت تھی, وہ ملا لوگوں نے اس میں جو فیملی پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے خلاف بہت اشتعال انگیزی کی گئی. مجھے یاد ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی فیملی پلاننگ کے جو ڈائریکٹر تھے وہ امریکہ سے سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جو تھے, جیسے ہر ضلع میں ایک وہ تعینات تھے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے. اور نیشنل میڈیا کے اوپر بھی فلمیں بنی, نعرے بنے, فلموں میں جب فلم ہوتی تھی تو اس سے پہلے एक छोटी सी स्ट्रिप दिखाई जाती थी जिसमें कहा जाता था कि आबादी को कंट्रोल करना है और हमें पैदावार बढ़ानी है और इस तरीके से। लेकिन जियाउल हक और उसके बाद जो दाएं बाजू की जो हुकूमतें आई उन्होंने उस पे जोर नहीं दिया और उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान में अब हर तरह के मसाइल जो हैं वो आबादी ज्यादा होने से मुंसलिक हैं।
ये बताइए, यहाँ जो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है उसमें यही बातें की गई हैं जो आप कह रहे हैं, मजहबी रुझानात, सियासी कमजोरी और जहालत वगैरह। कोई ऐसी हुकूमत अभी तक गुजरी है पाकिस्तान के अंदर जिसने कोई ठोस कदम उठाया हो या मुल्क को सही राह पर डालने की कोशिश की हो?
देखिए, उसमें सदर अयूब के जमाने में ये महकमा खुला था, कम बच्चे खुशहाल घराना उनका नारा होता था, तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जमाने में उसको बहुत बढ़ावा दिया गया, उसके दफातर बढ़ाए गए, नियोनेटल जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको जिंदा रखना और इन्फेंट मोर्टेलिटी बच्चों की पहले साल में जो अमवात होती हैं उनको कम किया गया, माओं को दूध और इस तरह की विटामिंस वगैरह देते थे और इसके अलावा कंडोम्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये जो बातें थी ये बहुत अच्छी बातें थी, सेक्सुअल एजुकेशन का एक लिहाज से एक दबे लफ्जों में करिकुलम में वो शामिल किया गया, बच्चियों को अपने आप को सुधारने का या अपनी जो पर्सनल हाइजीन होती है उसको मेंटेन करने के लिए वो उनको हिदायत दी गई। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रुझान है वो ये है कि जो आबादी उसी मुल्क में कम होती है जिस मुल्क में दरमियाना तबका जो है वो बढ़ता है। दरमियाना तबका जो है वो मुस्तकबिल को देख सकता है, अपने आप को प्लान कर सकता है, उसमें एक सोच होती है और उसमें एक ड्यूरेबिलिटी होती है, उनकी मईशत में उनकी नौकरी में एक ठहराव होता है, उसके लिहाज से वो अपने आप को प्लान करते हैं। तो ये जो फैमिली प्लानिंग का इशू है उसमें मजहब, मईशत और एक मुस्बत जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश और उस मुस्बत जिंदगी गुजारने के लिए जो माहौल का स्टेबल होना, वो सारी चीजें जो शामिल हैं उन सारी चीजों को स्टेबल करने के लिए या ऐसा माहौल पैदा करने के लिए कि जहाँ ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी आबादी को मैसर हों, तो वो आबादी जो है वो आपकी बात सुनती है।
ये बताइए, कहा यह जाता है कि भारत का जो दरमियाना तबका है वो खासा बढ़ा है, क्या अगर आप पड़ोसी ममालिक और ख़ास तौर पर भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करें तो वहाँ ख़ानदानी मनसूबा बंदी किसी हद तक कामयाब रही है?
जी, जहाँ तक मेरी मालूमात है हिंदुस्तान में जो दरमियानी तबका है वो वहाँ ख़ानदानी मनसूबा बंदी किसी हद तक कामयाब रही है और उनकी शरह नमूद जो है आबादी की वो कम है पाकिस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान में भी बहुत गुर्बत और बहुत प्रेशर है उनके ऊपर भी, और उसमें भी जो तबकाती तकसीम है आबादी की शरह नमूद की वो भी वाजे है, और जो मजहबी रुझान है हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं कुछ ऐसी उनमें क्योंकि वो सोच जो दरमियाने तबके की होती है, जो पायदारी उनके जिंदगी में होती है और जिस तरीके से अपने आप को प्लान कर सकते हैं आइंदा के लिए, वो चीजें गरीब तबके में नहीं होती या गरीब तबके के जो अपने हालात हैं उनके कंट्रोल में नहीं होते, तो उन हालात की वजह से भी गरीब तबकों में आबादी ज्यादा बढ़ती है। और ये एक जनरल इंप्रेशन है, मैं ये नहीं समझता कि मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस है, ऐसा है कि मुसलमान तबका मुसलमान हिंदुस्तान में जो है वहाँ उनकी आबादी की शरह नमूद जो है वो कुछ ज्यादा है और बाकी तबकात उनसे इस लिहाज से भी किसी तक खाइफ है।
बहुत दिलचस्प। हमारे साथ थे शिकागो में सीनियर डॉक्टर और पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहिल, बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे मिशा डुबिंस्की, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं।